بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة ياسين مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور پیچھے درس میں ہم رکے تھے آیت نمبر 70 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشادی بار تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشکرون. پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے تعلق سے، اور جو اس سورت کے بنیادی پیغام ہے اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک اور سچی کلام ہے. قرآن مجید کے بنیادی پیغام توحید عبادت ہے، اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے رسول نے پہنچایا اپنی امتوں کو، اور سب سے عظیم رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اور اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا وہ نہیں دیکھتے، یعنی جو انکار کرنے والے کافر ہیں، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے اپنے قدرت سے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے چوپائے. فهم لها مالکون، بس وہ ان کے مالک ہیں. انسان ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ جو چوپائے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، یہ انعام، ان کو انعام کہا جاتا ہے. ان میں انسان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. یہ انسان جو انکار کرتا ہے رسول کا اور رسالت کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا، کہ اس نے غور نہیں کیا کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں عمومی طور پر، اور خصوصی طور پر یہ جو چوپائے کی نعمت ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے. اور ان کو پیدا اس غرض کے لیے کیا کہ یہ لوگ جو انسان ہیں یہ ان جانوروں کے مالک بنے بیٹھے ہیں. اللہ نے مسخر کر دیا ہے انسان ان جانوروں سے، ان انعام سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا رہتا ہے. اور ایدی جمع ید، اور رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، مخلوق کے ہاتھ سے کی بالکل مثل نہیں. مخلوق کہ اپنی ایک وجود ہے، اس کے اپنی ذات ہے، اپنی صفات ہیں، محدود ہیں، عدم تھے پھر وجود میں اللہ نے پیدا کیا ہے پھر فنا ہو جائیں گے. جو خالق کے صفات ہیں بالکل الگ سے ہیں، مخلوق جیسے نہ ہے نہ کبھی ہو سکتے ہیں، مثلیت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں، دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں. اور ہاتھ کا عربی زبان میں ایک اور معنی ہے قدرت کا، نعمت کا، کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش برساتا ہے. تو یہاں پر ایدینہ سے مراد جو حقیقی ہاتھ ہے وہ بھی ہیں, لیکن جو اصل معنی مراد ہے سیاق سے سباق سے اس کا مطلب ہے قدرت. اس لیے میں نے ترجمے میں یا تفسیر جو میں نے کی تو میں نے قدرت کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس لیے میں بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ جو منکرین صفات ہیں وہ اس مسئلے میں حقائق کو خلط ملط کر دیتے ہیں, اور اس آیت کے ترجمے میں قدرت کہتے ہیں, اور سورہ سعد کی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی, یدی میرے دونوں ہاتھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں, حقیقی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہیں, کیفیت ہم نہیں جانتے. مثلیت کا اللہ تعالیٰ نے ویسے انکار کر دیا, منع کر دیا ہے, مثلیت ہو نہیں سکتی. معنی ہم جانتے ہیں, معنی کیا ہے, تحریف کی گنجائش ہے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم تعویل کرتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ کا معنی قدرت کا بھی ہے, تو یہاں پر بھی قدرت ہے. سورۃ یاسین کی اس آیت میں انعام کے تعلق سے تو قدرت تو ٹھیک ہے, سیاق سباق مقیدات, قاعدہ یاد رکھیں, سیاق اور سباق مقیدات میں سے ہے. اگر کسی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے تو سیاق اور سباق اسے مقید کر دیتا ہے کہ دوسرا نہیں, یہی معنی جو بیان ہو رہا ہے یہی معنی مقصود ہے. اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپے جانور جو انعام جو ہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, ایدینا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا کیا, اللہ نے قدرت سے پیدا کیا ہے. لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ نہیں. دوسری آیات میں اور حدیث میں بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, جیسے کہ سورہ سعد کی آیت میں آئے, اور سورہ سعد کے سیاق کو دیکھیں آپ, کیا اس سے مراد بھی دست قدرت ہے, حقیقی ہاتھ نہیں ہے؟ ہو نہیں سکتا, کیونکہ سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور شرف دی ہے, تشریف ہے. آدم علیہ السلام کے اللہ نے اللہ کن فیکون سے پیدا کر سکتا ہے, اللہ کائنات کو کن فیکون سے پیدا کیا ہے, اللہ کا حکم ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, یہ بڑا شرف ہے اس نئی مخلوق کا. فرشتوں کے سامنے شرف کو بیان کیا ہے, اور پھر چار چاند لگے اس عظیم مخلوق جب علم سے نوازا اللہ تعالیٰ نے, پھر سجدہ کا حکم دیا فرشتوں کے, اب میرے اس عظیم مخلوق کو سجدہ کرو, تعظیم سجدہ, اب یہ عظیم مخلوق ہے. یہاں پر ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا ہوں, تب نے فرمایا ہے تم اس سجدہ کیوں نہیں کر جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اگر اس آیت میں آپ ہاتھ کا ترجمہ کریں قدرت کا, تو اللہ کی کیا دو قدرتیں ہیں؟ یدی تثنیہ ہے, مثنیٰ ہے, ایدینہ جمع ہے, اور جمع کے صیغے میں تو آپ قدرت کہہ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دو ہاتھ خصوص طور اللہ نے بیان فرمایا ہے تو اس سے مراد دو ہی ہیں, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قدرت ہے تو اللہ کی دو قدرت نہیں ہے, اللہ کی دو نعمت نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, ہم نے ان چوپایوں کو مسخر کر دیا, فرما بردار کر دیا ہے. ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, ان کے لیے, یہ جو انکار کرنے والے ان کے لیے بھی, تمام انسانوں کے لیے, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, اچھا ہو برا ہو, فاسق ہو فاجر ہو, نیک ہو صالح ہو, کوئی فرق نہیں ہے. خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے نے سب کے لیے کھول دیے. اللہ کافر کو محروم نہیں کیا ہے کہ تم کافر میں تمہیں کسی نعمت سے میں محروم کر دیتا ہوں, نہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, اس لیے یہاں پہ انسان کا لفظ نہیں ہے, ان کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں بعث کا اور رسالت کا, قرآن مجید کا, اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کا, یہ وہی مخاطب ہیں. ان کے لیے ہم نے مذلل کر دیا, یعنی مسخر کر دیا ہے. فمنها رکوبهم, ان میں سے بعض کی وہ سواری کرتے ہیں, رکوب سواری کو کہتے ہیں. امین اکلون, اور بعض کو وہ کھاتے ہیں, کھانا بناتے ہیں. اونٹ کو دیکھ لیں, سوار بھی کرتے ہیں, اس میں سے کھاتے بھی ہیں. سبحان اللہ, گائے ہے, بکری ہے, انسان کھاتا ہے. کیا صرف مومن کھاتے ہیں؟ ان کے لیے حلال ہے, باقی نہیں کھاتے. اللہ نے کافروں کو محروم کر دیا کہ وہ لقمہ منہ میں نہیں جا سکتا ان کے, نہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, وہ بھی استعمال کرتے ہیں. پھر فرمائے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ, اور ان کے لیے ان میں منافع ہے, بہت سارے فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ, اور پینے کی چیزیں ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ, تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ بہت سارے منافع ہیں. آپ دیکھیں جانور کو ہم کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, سواری بناتے ہیں بعض جانوروں کو, گوشت ہم کھاتے ہیں, چربی استعمال ہوتی ہے, جلد استعمال ہوتی ہے, تو کتنی منافع ہے. تو کئی اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے ہمیں نفع پہنچایا ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے انسان؟ افلا یشکرون, تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ کیسے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو واحد سچے معبود مان لیں, قرآن مجید اللہ کے سچا پیغام ہے, اللہ کے رسول سچے ہیں, اور دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. افلا یشکرون, تو شکر دل سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. دل سے یقین ہے کہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں, عمومی طور پہ, خصوصی طور پہ یہ چوپائے کی نعمت, انعام کی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں خاص دی ہے. اللہ کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے, اسی کا کرم ہے, اسی کا فضل ہے. جب اسی کا کرم ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا نا, مرضی اسی کی چلے گی نا. زبان سے اقرار ہے, آمنا وصدقنا, جو بھی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی امتوں تک پہنچائی ہے, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے, سچے اور حق ہے. اور پھر عمل, سر جھکا کے عمل کرنا ہے. اس طریقے سے شکر کا حق ادا ہوتا ہے. افلا یشکرون, تو پھر شکر کرنا چاہیے نا, نہ شکری کیوں کرتے ہو؟ کفران النعمہ, کافر سب سے بڑا ناشکرہ ہے. ایک تو کفر اس نے کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو جھٹلا کے, ان میں سے بعض, اور اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. عجیب ہے نا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے, اسے نعمتوں کو شکر کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر جب شکر کا ذکر افلا یشکرون, اگلا جملہ دیکھیے, بڑا کمال کا جملہ ہے. خصوصی طور پر توجہ ہے شکر کی اب اگلے جملے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون, واتخذوا, اور انہوں نے بنا لیے ہیں. واتخذوا هم, یہ سب ضمیر الغائب ہے, وہی سارا کچھ کر رہے. واتخذوا, انہوں نے بنا لیے ہیں. کیا بنائے؟ من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کیا آلیہتن, معبود بنا رکھے ہیں. کیوں معبود کس لیے بنائے؟ لعلہم ینصرون, شاید وہ مدد کیا جائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں. ان کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں, خالق مالک رازق سے نہیں, جس چیز پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق رازق کی تدبیر کرنے والا, مشکل کچھ حاجت روا ہے, یہ وہ مانتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود. معبود کس لیے؟ تاکہ یہ معبود ان کے کام آئے اور ان کے مدد کرے مصیبتوں کے وقت, تکلیف کے وقت. لعلہم ینصرون, تاکہ وہ مدد کیا جائے. اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھیں، بغیر توحید عبادت کے اللہ تعالیٰ کا شکر ناممکن ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. چاہے آپ زبان سے شکر کرتے رہیں، اپنے دل سے شکر کرتے رہیں، اپنے عمل سے شکر کرتے رہیں، سب سے اچھا آپ نمازی ہوں، اگر آپ قبر کا طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، علی آپ کے مشکل کشا ہے، غوث آپ کے حاجت روا ہے، تو آپ سب سے بڑے ناشکر ہیں. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، واللہ کوئی کام کوئی مدد نہیں کر سکتا. جس نے شرک کیا ہے اس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے، اور کوئی عمل اس کے کام قیامت کے دن نہیں آئے گا، کوئی بھی نیک عمل اس کا باقی نہیں رہے گا. اس لیے آگے فرمایا، دیکھیے یہ معبود جن کو معبود بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کی حقیقت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم، یہ معبود نہیں کر سکتے ان کی مدد. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مخلوق ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، مشکل میں ہیں، مشکل کشا نہیں ہیں، اپنے وجود کے لیے بھی محتاج ہیں، عدم میں تھے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وجود میں آئے ہیں، ہر وقت مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اس نے فرمایا ہے اس شبہ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، لا يستطيعون نصرهم، وہ کی مدد ہرگز نہیں کر سکتے. اب پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، یا انسانوں میں سے کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، یا عظیم آسمان کی مخلوقات، کوئی فرشتہ ہے، یہ سب مخلوقات ہیں کہ نہیں؟ عدم سے وجود میں آئے ہیں، اپنے وجود کو اس دنیا میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، عاجز ہیں. جو عاجز ہے، جو محتاج ہے، وہ کسی اور کے لیے مشکل کشا حاضر روا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ناممکن. اسی لیے اس شبہ کو جڑ سے ختم کر دیا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهم لهم، اور ان کے لیے لشکر، جند ہے، لشکر ہے، جو حاضر کیا جائیں گے، جو خود بھی حاضر ہوں گے، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے ان کی عبادت کی ہے، لشکر کی صورت اختیار کر گئے نا، کثرت تعداد، وہ سب حاضر کیے جائیں گے، خود نہیں آئیں گے، اللہ کی اجازت ہوگی تب میدان محشر میں سامنے کھڑے ہوں گے. وہم لہم جند محضرون، غور کرے ذرا، جند لشکر. دنیا میں انسان دیکھتے میرے تابع کتنے لوگ ہیں، فلان پیر کتنے اس کے مرید ہیں، وہ بڑی پاور سمجھی جاتی ہے. مشرکین عرب کے کیا گھمنڈ تھا، ہم بڑے طاقتور ہیں، اس لیے ابو جہل بابر دھمکی کیا دیتا تھا، فلید عنادی حسن الزبانی نادیہ ہو، جو ہم نوال، ہم پیالے، یار، دوست، لشکر، اس کا جو تھا بڑا گھمنڈ تھا، طاقت تھی. یہ سب حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن، کھڑے ہوں گے. کیوں حاضر کیے جائیں گے؟ کس لیے؟ کس کے سامنے؟ رب ذو الجلال کے سامنے. کیوں؟ حساب کے لیے، تو وہاں پہ حساب دینا پڑے گا. وہاں پہ مرضی نہیں چلے گی، یہاں پر مرضی ہے دنیا میں. قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، توحید عبادت کو جھٹلا رہے ہیں، شرک کرے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، نافرمانیاں ہیں، کر سکتے ہیں، وہاں پر نہیں کر سکتے. وہاں پر ان کی اتنی مرضی نہیں ہوگی کہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہل سکے. محضرون، انہیں حاضر کیا جائے گا، جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی مرضی سے نہیں جا سکتا، کہتے ہیں فلان حاضر ہو، بلایا جاتا ہے نا، وہاں پر بھی ایسا ہوگا، کسی کو کوئی کچھ نہیں چلے گا. وہم لہم جند محضرون. اس لیے پھر اللہ تسلی دیتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاس بس آپ ان کی بات کی طرف سے مغروم نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان کی بات آپ کو مغموم نہ کر دے، آپ پریشان نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ہم سے کچھ چھپا نہیں ہے. تدبیریں کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے, قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, جلاوطنی کے منصوبے بناتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں, ان نعلم صیغۃ الجمع سے جب طاقت کا اظہار ہوتا ہے نا, عظمت کا, تو صیغۃ الجمع اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, ان نعلم ما یسرون, جو چھپاتے ہیں. تو پہلے بیان کس چیز کے جو چھپاتے ہیں, پھر بیان فرمائے وہ ما یعلنون, کیونکہ یعلنون جو ظاہر سب جانتے ہیں نا, تو جو چھپاتے ہیں پہلے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں میں چھپے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے, بنائے تدبیروں جو بناتے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ فلا یحزنک کا قول ہوں, کہنے جو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین, کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, فاذا ہو خصیم مبین, پھر وہ کھلا جھگڑالو ہے. خصیم مبین, خصیم جھگڑالو, جھگڑا کرنے والا, بحث کرنے والا, مبین کھلا یعنی سیرا تان کے جھگڑا کرتا ہے. اسے سمجھ ہو یا نہ ہو, یا نہ سمجھنا چاہے, ہر درمی کی انتہا یہ ہے کہ پیدا نطفے سے ہوا ہے. کمزور حقیر, لیکن جھگڑا بڑا کرتا ہے, سر عام جھگڑا کرتا ہے, کھل کے جھگڑا کرتا ہے. اس لیے انسان کو جھگڑا کرنے سے پہلے اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ میں ہوں کون, میری حقیقت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میری اوقات کیا ہے. نطفہ ہے, اللہ نطفہ سے پیدا کیا ہے, نطفۃ من ماء مہین, نطفہ ہے ماء مہین, مہین کمزور اور حقیر پانی سے. یہ تمہارے اوقات ہے. پھر قرار مکین میں جگہ دی ہے, ماں کے رحم میں, وہاں پر تم پلے ہو, بڑے ہو, پھر تمہیں انسان پیدا کیا ہے. یہ تمہاری حقیقت ہے. جھگڑا کرتے ہو تو جھگڑا کرنے سے پہلے, اللہ تعالیٰ کی پیغام کو جھٹلانے سے پہلے, جس رب نے تمہیں انسان بنایا ہے, عقل دی ہے, بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے, اس رب کے پیغام کو جھٹلاتے ہو, اس رب کے توحید کو جھٹلاتے ہو. ذرا آئینے دیکھتے ہوئے اپنی اوقات, اپنی حیثیت بھی جان لو. پھر فرمایا اسی سیاق میں کہ یہ انسان جو نطفے سے پیدا ہوئے, جو جھگڑا کرتا ہے, بہت سے جھگڑے کرتا ہے, بہت سے جھگڑے کر بھی رہا ہے, کر بھی چکا ہے, کرتا بھی رہے گا, کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے, اللہ کی رسالت کا انکار ہے, اللہ کے رسول کا انکار ہے, بعث کا انکار بھی, اور کئی اس نے انکار کیے ہوئے. خصوصی طور پر توجہ دی ہے اس جھگڑے پر, ذرا غور کر, اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو باقی تمام مسئلے حل ہیں. کیونکہ ابتدا نطفے سے اس کی ہوئی ہے, اس پہ ذرا تھوڑا غور کرنے کے, جیسے جھنجھوڑتا ہے نا, آپ جب کسی توجہ دینا چاہتے ہیں نا غافل کو, تو جھنجھوڑتے ہیں تھوڑا سا, تو ذرا مطلب بھی ہوتا ہے. اب سنیں مزید اس کی تفصیل تاکہ تمہارے عقل ٹکانے لگ جائے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم, اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے جو اسے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. ضرب لنا مثلا ونسی خلقه, اور اپنی خلق, اپنی پیدائش کو بھول گیا. قال, اس نے کہا, من یحیی العظام وهی رمیم, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل چکی ہیں، ہڈیاں ہیں انسان کی، مر گیا ہے انسان، گل گیا ہے، سڑ گیا، ہڈیاں بھی اس کی گل سڑ گئی ہیں، گل بھی ہڈی، جیسے لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ راکھ بن جاتی ہے، انسان کی ہڈی بھی جب گل جاتی ہے تو وہ بھی اسی ذرات میں بکھر جاتی ہے ریت کی طرح. تفسیر بن کثیر میں، دیگر تفاسیر میں عبی بن خلف کا نام آیا، کچھ اور بھی مشرکین کا نام آیا ہے جنہوں نے جرات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک ایسی بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں اٹھایا اور اسے ہاتھ میں یوں زور دیا اور بالکل وہ ذرہ ذرہ ہو گئی، ٹوٹ گئی. وہ کہا من یحل عظام وهي رمیم، ان ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ چیلنج ایک قسم کا. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دیکھو ہڈی ہاتھ میں اٹھائی، بوسیدہ ہڈی تھی بالکل گلی ہوئی، یوں ہاتھ میں تھوڑا دبایا، زور دیا، وہ گل گئی، ذرہ ذرہ ہو گئی. آپ یہ کہتے کہ ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور آپ کی یہ ہم بات مان لیں. اب جواب سنیں، خوبصورت جواب. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت کی آخری آیات میں ایک سے زیادہ کمال کا جواب دیا ہے، اور اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی انسان بعث کا انکار اس کے بعد کر ہی نہیں سکتا اگر اس کو تھوڑے سے عقل کا ذرہ بھی اس کو باقی ہے. لیکن غور کریں میرے ساتھ، ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں میں، صرف یہاں پر آٹھ قسم کے مختلف جوابات ہیں. شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہے، قل، کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یحییھا، وہی زندہ کرے گا، الذی، جس نے، انشأھا اول مرہ، جس نے اسے پہلے پیدا کیا، پہلی بار جس نے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور کون کرے گا؟ تو نمبر ایک انڈر لائن، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یعنی جو پہلے پیدا کر سکتا ہے، کیا اسے دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے؟ یعنی جب بھی کوئی چیز انسان ایجاد کرتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے، سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ ایجاد کرنا، پہلی دفعہ ایجاد کرنا. اب دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے کیا؟ تو جس نے پہلی مرتبہ ہڈی کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. تو پہلا جواب یہ ہے. پھر فرمایا وہ ہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو اس نے پیدا کیا اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر طرح سے پیدا کرنا بھی جانتا ہے. ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی. وہ بکل خلق، خلق جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی تمام مخلوقات جو پیدا کی گئی ہیں، کل خلق علیم، خوب جانتا ہے. اللہ نے جس کو پیدا کیا خوب جانتا ہے کہ وہ ہے کیا چیز، اس کی مکمل تفصیل خوب جانتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ کس چیز، کس ذرات ہے، کس چیز سے بنا ہے، صرف یہاں تک نہیں، کس چیز کی ضرورت ہے اس کی بقا کے لیے، صرف اتنا نہیں، کس چیز سے اسے نفع ہے، کس، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے زیادہ، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کہاں فنا ہوگا، کب اس کا خاتمہ ہوگا. وہ ہو بکل خلق علیم، جو یہ طاقت رکھتا ہو، جس کا علم اتنی کمال کا ہو، جو اتنی بڑی قدرت رکھتا ہو کہ وہ تمام چیزوں پیدا کرنے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے، کیا دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے اس کے لیے؟ ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. اگلا جواب سنیں. بسم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پس تم اس سے آگ سلگاتے ہو. سبز تر و تازہ درخت ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے اور تم اس آگ سے آگ سلگاتے بھی ہو. جو دونوں ضد ہیں، خشک درخت، لکڑی تو پتہ سمجھ میں آتی ہے نا، اب جس جو سبز درخت ہے اس میں پانی ہے، اس لیے وہ سبز ہے. اس کو آگ لگنا یہ اواد میں سے ضد ہے. تو جو اواد پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. عدم تھا وجود میں ضد ہے, اواد ہے نا عدم اور وجود, تو وجود سے عدم, عدم سے وجود مشکل ہے. جبکہ دوبارہ جو مرنا ہے وہ عدم نہیں ہے, اللہ اسے بہترین طریقے سے پیدا کر سکتا ہے. دن اور رات کو پیدا کیا ہے, اواد ہے, روشنی ہے, اندھیرا ہے, اواد ہے, خیر اور شر اواد ہے, تمام چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیا؟ سبحان اللہ. اگلا کتنے تین ہو گئے, چوتھا, اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اولیس الذی خلق السماوات والارض, کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, بقادر علی ان یخلق مثلہم, کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ جواب, بلا, بے شک یقینا قادر ہے. وہ الخلاق العلیم, اور وہ خلاق ہے, بڑا پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. خلاق بار بار پیدا کرنا, خلاق فعال بار بار پیدا کرنا, خوب جانتا ہے, علیم بھی ہے. یہاں پر دو جواب ہیں. پہلا جواب, زمین و آسمان, آسمان ہے سات اور زمین ہے, اور زمین و آسمان کی خلق انسان کے خلق سے بڑھ کر ہے, اکبر من خلق الناس. تو جو رب سبحانہ و تعالی ان عظیم مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے, کہ وہ اس انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا, بے شک ہرگز اللہ کر سکتا ہے. اور اگلا جواب کتنی ہو گئے, چار,
پانچ
ہو گئے,
دو ہیں اس میں.
ہاں, وہ الخلاق العلیم اس میں دو ہے, وہ خلاق العلیم بھی ہے. پھر آگے سنیں, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا کام اس کے سوا نہیں کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, پس وہ ہو جاتی ہے. جو کن فیکون کا مالک ہے, جس نے کائنات کو کن فیکون سے پیدا کیا ہے, وہ اس مردہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کمال قدرت ہے. جس نے یہ اعتراض کیا اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور خالق اور مخلوق کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. میں نہیں کر سکتا تو خالق بھی نہیں کر سکتا, انسان کر سکتے سب. تو اس نادان نے, جاہل انسان نے, بے وقوف انسان نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا دعویٰ کر لیا, بڑا اعتراض کر لیا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بات ہی ختم ہے. کتنی ہو گئے, آگے سنیے, اور بھی باقی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فسبحان, پاک ہے وہ, فسبحان الذي, پاک ہے وہ, بيده, جس کے ہاتھ میں, ملکوت كل شيء, ہر چیز کی ملکیت اور بادشاہت ہے, واليه ترجعون, اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. فسبحان الذي, پاک ہے وہ, کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے, ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, تمہارے الزام تراشوں سے پاک ہے. کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک نہیں ہے, واحد لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن سچی ہے, اللہ پاک ہے، اس کے کلام بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول سچے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، وہ پاک ہے، کیونکہ عاجز نقص ہے اور عیب ہے، عاجز ہونا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ عجز ہے اور عجز نقص اور عیب ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، فسبحان، پاک ہے وہ، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہو. پوری کائنات کو دیکھیں آپ، ملکوت یعنی پوری کائنات، صرف انسان نہیں ہے، یہ چھوٹا سا انسان، مسکین، حقیر، فقیر انسان نہیں، یہ صرف یہ نہیں، تمام ملکوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شیء. کیا وہ عاجز ہے اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا؟ جواب، ناممکن ہے، کیسے عاجز ہو سکتا ہے وہ. اور آخری، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، یعنی لازمی دوبارہ زندہ ہوگے اور لوٹ کر بھی جاؤ گے. کتنی ہو گئے؟ آٹھ ہو گئے. اب کسی کے پاس کوئی جواب ہے، کوئی جواز ہے، کوئی اعتراض باقی ہے؟ ہم اس میں سے مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان تو پہلے یقیناً اچھی طرح جانتا ہے، یا کسی کو شک و شبہ مسلمان میں سے، کیونکہ شک کرنا بھی کفر ہے، غلط فہمی اس میں کفر ہے. ارکان، ہم ارکان ایمان کی بات کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان، اللہ کے تمام قدرت پر ایمان، یہ ارکان ایمان میں سے ہیں، اس میں انسان کوئی شک نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی کافر اعتراض کرنا چاہتا ہے، ان جوابوں کے بعد کوئی اعتراض کی گنجائش ہے؟ اس سے بڑھ کر تین اور چار اور نوٹ کر لیں آپ، کیونکہ بعث کا انکار لوگوں نے طرح طرح کے قسم کا کیا، مختلف انداز اپنائے، اور اللہ کے صلی اللہ نے سب کا جواب دیا ہے، اور کمال کا جواب دیا ہے. لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اللہ نے قسم کھائی ہے، دوسرا طریقہ، انہوں نے قسم کھا کے، کافروں نے قسم بھی کھائی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. بلا وربی لتبعثن، سورۃ التغابن میں، ہرگز نہیں، رب کی قسم تو دوبارہ زندہ ہوں گے. قسم ہی سمجھ میں نہیں آئی. ضرب المثل نے مثال بیان کی ہے، یہ نباتات، یہ پودے، یہ درخت اصل میں کیا تھے؟ بیج. بیج زندہ ہے، مردہ ہے؟ بیج، یہ بیج ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے نا، یا زندہ ہوتا ہے؟ ہم جب آٹا پیستے ہیں، زندہ کو پیس رہے ہوتے ہیں کیا، یا بیج کو پیس رہے ہوتے ہیں، گندم کو؟ ٹھیک ہے نا. زمین کیا ہے، زندہ ہے، مردہ ہے؟ مردہ ہے نا زمین. اسی پہ ہم یہ بیج بوتے ہیں، پھر پانی اس میں ڈالتے ہیں، یا بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں زمین زندہ ہو گئی. تو جس نے مردہ زمین سے نباتات پیدا کیے ہیں، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اسے کہتے ہیں ضرب المثل، قرآن مجید کئی جگہوں پہ ہے. پھر حقیقی واقعات دوبارہ زندہ کرنے کے پانچ قصے سورۃ البقرہ میں ہیں، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سنی سنا ہی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. صرف سورہ بقرہ میں پانچ قصے ہیں. پہلا بقرہ کا قصہ، گائے کا قصہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کی وفات ہوئی، دیکھے تو مقتول ہے، قتل کر دیا کسی نے. اب کس نے قتل کیا؟ بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے. تب کس نے قتل کیا پتہ نہیں، اے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول، آپ کے اللہ کے رسول ہیں، یہ قتل ہوا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہے کس نے قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ ہے، گفتگو کی ہے، پوچھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ایک گائے لے لو، گائے کو ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم پہ لگاؤ، وہ خود بولے گا. کمال قدرت دیکھیں. ایک گائے پکڑو, اسے ذبح کرو, اس کا گوشت کاٹو, گوشت کا ٹکڑا اس مردے پہ لگاؤ جسم پہ, ایک مردہ اٹھ کے بیٹھے گا, خود بولے گا کس نے قتل کیا ہے. لمبا قصہ ہے انہوں نے کس طریقے سے اپنی سختی کی ہے, کون سی گائے ہے, کیا عمر ہوگی, گائے کی رنگ کیا ہوگا, مشکل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, دائرہ ٹائٹ کرتے گئے اپنے لیے. اس لیے سب سے مشکل جو پر آپ کو ڈال لیا نا, پھر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی جو سب سے مہنگی گائے ثابت ہوئی, ورنہ کوئی گائے بھی تھی نا. اس بحو بقرہ, کوئی رنگ کوئی شکل کوئی صورت کوئی عمر کی ذکر ہے کہیں پہ؟ گائے گائے ہوتی, پکڑ لیتے, نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی ہوگی کیا ہے. سبحان اللہ. تو شدت پسندی دین میں سخت اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا قصہ بنی اسرائیل میں سے 70 وہ جنہوں نے بچڑوں کو سجدہ نہیں کیا, بچر کی عبادت نہیں کی, 70 بنی اسرائیل میں سے جو سب سے اچھے سمجھے جاتے تھے, انہوں نے بچڑے کو پوجا نہیں کیا, عبادت نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے, پھر بچڑے کو ختم کر دیا, جلا آگ میں پھینک دیا. تو یہ 70 جو تھے انہوں نے کہا, بھائی آپ اللہ کے کلیم ہیں, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کوہ طور پہ, ہم سننا چاہتے ہیں آپ گفتگو کیسے کرتے, چلے اچھے ہیں شرک نہیں کیا ہے, ساتھ لے کے گئے. کوہ طور پر جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو, کہتے ہیں ہم تو دیکھیں گے. بھائی نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو, نہیں ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو مانے کیسے, یہ سب سے اچھے سمجھے جاتے تھے. دیکھیں سبحان اللہ. تو اللہ نے آسمان سے بجلی نازل کی ہے, اس سب کو اللہ نے قتل کر دیا, مر گئے سب, وہ 70 کے 70. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے اچھے تھے, میں واپس جاؤں گا تو میری قوم کیا کہے گی کہ سب سے اچھے کو مار کیا ہو, تو پھر ذرا مشکل پیدا ہو جائے گی نا. ویسے قوم ہٹ دار میں مشکل سے, آپ کو پتہ ہے کہ تورات جب لے کے گئے تھے اپنے قوم کو, تورات دی بنی اسرائیل کو, کہ اللہ تعالیٰ حکم اسے لازم پکڑو, نے کیا کہا, ہم پہلے دیکھیں گے اس میں کیا ہے, سوچیں گے, ہوگا تو کریں وہ نہیں کریں گے, ہم لازم کر کے ہم نہیں پکڑتے اسے. اللہ نے پتا کیا کیا, پہاڑ کو اٹھایا سر پہ کھڑا کر دیا, پہاڑ کو رفعنا الطور فوقهم, پہاڑ اٹھایا, اب لیتے ہو پکڑتے ہو کہ پہاڑ گرا دو تمہارے اوپر, یعنی اب لیتے ہیں, یعنی اس قسم کی ذہنیت کے لوگ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے, مہربانی فرمائے کچھ دوبارہ زندہ کر دے, کچھ کر دے. اللہ نے 70 کو دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد, پھر واپس چل کے گئے. کتنے قصے ہوئے؟ دو. تیسرا قصہ سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ, کہ پانچ پرندے یا کچھ پرندے جو ہیں, اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی ہے, ہاں چار اربعۃن, چار پرندے. ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردے زندہ کیسے کرتے ہیں. لیطمئن نقل بھی, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اللہ کے پیارے نبی ہیں, شک و شبہ کہاں ہوگا, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں ہوتا کیسے یہ دل کے اطمینان کے لیے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, چار کوئی پرندے پکڑ لے, ذبح کر لے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, مکس کر دے, فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر ہر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک حصہ رکھ دو. کتنا دور؟ الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پہ دور, یعنی جو انسان سوچتا ناممکن ہے ناممکنات میں سے. ثم ادعوهن یاتینک سعیا, پھر ان سے بلاؤ, اشارہ کر بلاؤ, ادعوهن یاتینک سعیا اٹھتے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو چونکہ ایسا چنانچہ ایسا کرتے ہیں, چار پرندے لیتے ہیں, ذبح کٹے کٹے ٹوٹے کرتے ہیں, مکس کرتے ہیں, اس مکسچر کو چار مختلف پہاڑ کے چوٹے پہ رکھ دیتے ہیں, پھر بلاتے ہیں فلان پرندہ آ جاؤ, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ادھر سے گوشت کا ٹکڑا, ادھر سے گوشت کا ٹکڑا, ادھر سے اس کا پر, ادھر سے اس کا پر, چاروں پہاڑوں میں سے یوں جمع ہوئے, اڑتا ہوا پرندہ آ گیا سامنے. پھر دوسرا کہ چاروں پرندے اس طرح سے دوبارہ زندہ ہوئے. تین قصے ہوئے. چوتھا قصہ سورۃ البقرہ میں وہ شخص جو اس آیت سے پہلے کی آیت ہے, جو ایک بستی کی طرف گزر ہوا اور دیکھا کہ پوری کی پوری بستی اجڑ چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے. تو اس نے سوچا کہ کوئی دوبارہ, اس کے ساتھ گدا بھی تھا, اس کا کھانا بھی تھا, تو بستی سے گزر ہوا تو بستی پوری ٹوٹی پھوٹی کچھ بھی ختم ہو چکی تھی, تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے, یہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ ایک سوچ اسے آئی. فأماته الله 100 عام ثم بعثه, اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی, پھر دوبارہ زندہ کیا. تو اس نے دیکھا گدھے کو کس طرح اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں, کس طرح گدھا جو ہے دوبارہ جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہے. آنکھوں سے اس نے دیکھا دوبارہ وہ بھی زندہ ہوا, اس کا گدھا بھی زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. چار قصے ہوئے. پانچواں قصہ سورۃ بقرہ میں ایک لش لشکر کا قصہ. ہم الوف الحذر الموت, ہزاروں کی تعداد میں تھے, موت سے ڈرتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دی, پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو سورۃ بقرہ میں پانچ واقعات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ اس کے کمال قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. البعث, دوبارہ زندہ ہونا, ہر عقل مند انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے. کافر کیوں نہ ہو, یہ تمام واقعات جو ہیں کافر قرآن پڑھتے ترجمے پڑھتے ترجمے ہو چکے, کافر جانتا ہے, سب موجود ہے. بنی اسرائیل میں بھی یہ کتابیں عموماً ذکر ہے. بنی اسرائیل جو ہیں تورات میں تحریف شدہ, انجیل تحریف شدہ, اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, کیونکہ ان کے اکثر قصے بنی اسرائیل کے. تو یہ حق اور حقیقت ہے. تو عقلی دلائل, ضرب المثل, حقیقی واقعات, قسم کے انداز میں, خبر کے انداز میں, اور اس صورت میں آٹھ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کی ہیں, جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور دوبارہ زندہ کرنا بھی حق ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی پاک کلام ہے. قرآن مجید کے تمام پیغامات حق اور سچ ہیں, منعین سے تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے مرسلین میں سے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا, سب حق ہے, اور ماننے کے سوا کوئی اور راستہ باقی رہا ہے نہیں رہا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا, سب سے مشکل کام جو ان کے لیے تھا اب وہ ثابت ہو چکا ہے, اب باقی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. دوبارہ زندہ کرنا جو ہے ان کے لیے سب سے یہی بڑا مسئلہ تھا, یہ ثابت ہو چکا ہے. کیونکہ اگلی آخری ثبوت یہ بھی نوٹ کر لیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیسے ممکن ہے؟ کیا تم یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے پیدا کیا ہے بغیر کسی مقصد کے اور واپس نہیں لوٹ کر آؤ گے ہماری طرف؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا بغیر مقصد کے؟ نہیں, مقصد تو ہے. کیا مقصد ہے؟ توحید عبادت. پھر کیا ہوگا؟ موت ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. تو یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, ایسے پیدا نہیں کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا, ہمیں یقین ہے. تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی یقینی ہے. تو یہ مختلف دلائل ہیں. میں بھائی بہنوں سے اور حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں نوٹ کر لیں, تاکہ آپ کو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں بھی ہوں, آپ کو یاد بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, جو ہم نے کہا جو ہم نے سورہ, اللہ تعالیٰ ہمیں کریں گے توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.